سنیچر 8 اپریل کے صارفین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. شام پر امریکی میزائل حملے کے بعد اقوام متحدہ میں روس اور امریکہ میں الفاظ کی جنگ. کیا شام نئی روس امریکہ کشمکش کا میدان بننے جا رہا ہے؟ تجزیہ کار.
روس اور امریکہ اب مذاکرات کرنے کی بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ نے شام کے ہوائی اڈے پر کیے گئے میزائل حملے پر روس کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ اسی ہوائی اڈے سے ادلب پر کیمیائی حملے کیے گئے. ماسکو نے امریکی اقدامات کی مذمت کی ہے, لیکن امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ شام کے فضائی اڈے پر حملوں کے روسی رد عمل سے مایوس ہے لیکن حیران نہیں. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں روسی رد عمل سے مایوس ہوا ہوں. اس سے یہ بات صاف ہے کہ روس بشار الاسد کی حکومت کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب شامی حکومت نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اندوہناک کاروائیاں کی ہیں. اس سے قبل اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کو بتایا کہ ہم مزید حملوں کے لیے تیار ہیں, تاہم امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی.
دوسری جانب برطانوی خارجہ سیکرٹری بورس جانسن نے پیر کو اپنا طے شدہ دورہ ماسکو منسوخ کر دیا ہے. بورس جانسن کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والی پیش رفت نے صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے, لیکن ان کے امریکی ہم منصب اپنے طے شدہ دورے کے مطابق روس جائیں گے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور کے قریب کارروائی میں مال روڈ پر دھماکے کی سہولت کار سمیت کلدم تنظیم کے 10 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے یہ فیصلہ ملنا ضروری ہے کہ کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں.
یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو بھی ایکشن کیے جاتے ہیں اور جو لوگ مارے جاتے ہیں, یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. اس کو ہم سمپلسٹی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب دہشت گرد تھے. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پہ دہشت گردی کا چارج ہے اور پولیس اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اور عدالت سے فیصلہ لینا ضروری ہے.
سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ جس ازبک شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اسی نے گزشتہ روز سٹاک ہوم میں جان لیوا حملہ کیا, لیکن اس میں دیگر افراد بھی ملوث ہو سکتے ہیں. حکام کا مزید کہنا ہے کہ انہیں ٹرک سے حملے میں استعمال ہونے والا ایک مشتبہ آلہ بھی ملا ہے, لیکن تحقیقات ابھی جاری ہیں اور ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایک بم ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں ایک چوری شدہ ٹرک نے پیدل چلنے والے 4 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا. اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ باسک علیحدگی پسند گروپ ای ٹی اے کی جانب سے ہتھیار ڈالنا اس کی حتمی شکست کا نشان ہے. واضح رہے کہ علیحدگی پسند گروپ ای ٹی اے کی جانب سے ہتھیار ڈالے جانے کے ساتھ ہی یورپ میں جاری آخری شورش کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے. تفصیل بتائیں گی نادیہ سلیمان.
فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بلا شبہ یہ ایک اہم دن ہے, ان ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے کارروائی جاری ہے, لیکن اسپین نے زور دیا ہے کہ ہتھیار ڈالنا یک طرفہ اقدام ہے اور وہ بدلے میں ان کے جرائم پر انہیں کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا. فرانس اور اسپین کے درمیان پھیلے علاقے باسک کی آزادی کے لیے 4 دہائیوں تک پرتشدد مہم چلانے کے بعد اے ٹی اے نے سن 2011 میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. اس پرتشدد مہم کے دوران 850 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے.
فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹنے کے فیصلے کے خلاف غزہ میں ہزاروں افراد احتجاج کر رہے ہیں. فلسطینی اتھارٹی کے فیصلوں کا اطلاق غزہ پر نہیں ہوتا اور اسے ایک طویل عرصے سے ان کے حریف گروہ حماس چلاتا رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد میں ملازمین ان کے پے رول پر موجود ہیں. نائجیریا میں ایک مسجد کے باہر 2 خواتین خودکش بمباروں نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا, جس میں کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. ریاست برونو کی ریاست کی پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست دارالحکومت میں دغوری کی اس مسجد میں جب ایک حملہ آور کو داخل ہونے سے روکا گیا تو اس نے خود کو اپنے جسم پر لگے دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا. مقامی میڈیا کی رپورٹس کہتی ہیں کہ حملہ آوروں کی عمریں 10 سے 13 سال کے درمیان تھیں. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین سے خطاب کے دوران جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ ترکی کو یورپی یونین کا حصہ نہ بنانے سے متعلق ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. انڈیا میں ملک کی 5 فضائی کمپنیوں کی جانب سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد ملک کے ایک رکن پارلیمان رویندرا گائکواد اب دوبارہ فضائی سفر کر سکیں گے. انہوں نے ایک اکانومی فلائٹ میں بزنس سیٹ نہ ملنے پر ایئر انڈیا کے ایک اہلکار پر حملہ کر دیا تھا. مسٹر گائکواد کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے پر افسوس ہے لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے دورے انڈیا پر 50 سال کے بعد کولکتہ کھلنا ریل سروس کی بحالی پر اتفاق. اس کے علاوہ دونوں ممالک نے 22 معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں. اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں اور یہ موضوع آج پروگرام میں بھی شامل ہے. لیکن آئیے اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شام میں کیمیائی حملے کے تناظر میں امریکہ اور روس کے مابین الفاظ کی جنگ دیکھنے میں آ رہی ہے. امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ شام کے مختلف علاقوں کو اپنے میزائلوں سے دوبارہ نشانہ بنا سکتا ہے. روس نے امریکی کروز میزائل حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور جارحانہ اقدام قرار دیا ہے, جس پر امریکی وزیر خارجہ نے پھر یہ کہا ہے کہ امریکہ روس کے رد عمل پر مایوس ہے لیکن حیران نہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شام دوبارہ کبھی کیمیائی ہتھیاروں کو استعمال نہ کر سکے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کو بتایا کہ امریکہ نے شام کے اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس پر شبہ ہے کہ وہاں سے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے.
The United States will no longer wait for Assad to use chemical weapons without...
امریکہ اسد کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو مزید برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ شامی حکومت اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے جن پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا.
امریکی سفیر نے مزید کہا کہ اس طرح کے حملوں کو روکنا مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے.
ہم مزید حملوں کے لیے تیار ہیں, تاہم امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری مہذب دنیا کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اس ہولناک صورتحال کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. یہ ہماری قومی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ ہم کیمیائی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکیں.
سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں روس نے امریکہ کو شام پر دوبارہ میزائل حملہ کرنے کی صورت میں سخت نتائج کی تنبیہ کی ہے. اقوام متحدہ میں روس کے نائب سفیر ولادیمیر سوفرونکوف کا کہنا تھا,
سات
اپریل کی رات کو امریکہ نے شام کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جارحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہم امریکہ کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جس کے نتائج علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ امریکہ کو روسی رد عمل سے مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ روس بشار الاسد کی حکومت کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے, اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب شامی حکومت نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اندوناک کارروائیاں کی ہیں. جرمنی اور فرانس نے ساری ذمہ داری شام کے صدر بشار الاسد پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد نے اپنی عوام پر کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے. اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر فرانسوا ڈیلیٹا کہتے ہیں,
L'action de la Syrie constitue en outre une violation manifeste.
شام کی کارروائی سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں کی واضح خلاف ورزی ہے.
اور اس تناظر میں امریکہ کا رد عمل بالکل درست ہے، اور یہ امریکی اقدام مستقبل کے بارے میں بھی واضح اشارہ ہے کہ اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
دوسری جانب انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شام میں فوجی کارروائی بین الاقوامی مسلح تصادم کے زمرے میں آتی ہے۔ امریکہ نے شام میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں شامی فوج کی جانب سے مشتبہ کیمیائی حملے کے جواب میں جمعہ کی صبح ٹوماہاک کروز میزائلوں سے شام کے ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔
شام میں کیمیائی حملے کے بعد امریکی کروز میزائل کے حملے کے تناظر میں امریکہ اور روس کے درمیان بیان بازی، تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے میں نے پھر رابطہ کیا ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ میں وسطی ایشیا کے اور روس کے امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس سے، اور ان سے پوچھا کہ امریکہ اور تمام مغربی ممالک خانش خون کے کیمیائی حملے کے لیے صدر بشار الاسد کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، لیکن ایک جنگ جیتتے ہوئے لیڈر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسا کام کرے جس سے نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ اس کے اتحادی ملک یعنی روس کے لیے بھی شدید مسائل پیدا ہو جائیں؟
اس کو اندازے کی غلطی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی انتظامیہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب وہ شام میں اقتدار کی تبدیلی پر اصرار نہ کریں گے۔ اس سے غالباً شام میں جو فوجی عناصر ہیں وہ کچھ زیادہ دلیر ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اب عسکری میدان میں ہاتھ اپنا اوپر کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے یہ قدم اٹھائیں۔ میرا خیال ہے اس کو اندازے کی غلطی کہا جائے گا۔
چلیں اندازے کی غلطی بھی کہہ لیں، لیکن پھر کیمیائی حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ ویسے سارے امکانات اس وقت سامنے نہیں ہیں، لیکن جو شامی فوج ہے اس کے پاس ایک تو مورال کی کمی ہے، دوسرا افراد کی کمی ہے، تیسرا اسلحے کی کمی ہے۔ تو اپنے دشمنوں کو ان کے جگہ سے دھکیلنے کے لیے کیا وہ اس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک اندازہ ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ واضح شواہد اس وقت دستیاب نہیں ہیں۔
اچھا، صدر بشار الاسد کی تمام کامیابیاں روسی حمایت اور مدد سے ممکن ہوئی ہیں، لیکن روس ان کی حمایت میں کس حد تک جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا روس امریکہ سے بھی ان کی خاطر ٹکر لینے کو تیار ہوگا؟
جو اس وقت شام میں کشمکش ہو رہی ہے، اصل میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے روس کی قد و قامت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب دو میجر پاورز کے طور پہ وہ عالمی منظر نامے پر آ گیا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ورلڈ سین پر آ کے اسٹیبلش کر لے۔ اگر اس کے لیے بشار الاسد کی حمایت درکار ہو تو حمایت کرے، اگر حمایت سے ہاتھ اٹھا لینا ہو تو وہ اس کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد روس سے تعلقات بہتر ہونے کی جو توقعات تھیں، اب روس کے اتحادی کے خلاف امریکی حملے سے وہ تو شاید خاک میں مل گئی ہیں۔ تو روس شام کے معاملے پر اب امریکہ کے خلاف کیا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں؟
روس اور امریکہ اب مذاکرات کرنے کی بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ 20 جنوری سے لے کر گزشتہ 50 دن کا خبر نامہ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ امریکی انتظامیہ پر الزامات رکھے جا رہے تھے کہ گزشتہ 50 دن میں امریکہ جو ہے وہ اس نے ایک بیک سیٹ کی رول جو ہے وہ کی ہے، اور کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ اسرٹ نہیں کی۔ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران ان کی انتظامیہ میں کچھ لوگوں نے روس سے پس پردہ مذاکرات کیے تھے، اب یہ کہا جائے گا کہ مشرق وسطی میں صورتحال اتنی پیچیدہ اور گمبھیر ہے کہ یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ دفاعی مقاصد کے لیے اور امن کی خاطر دونوں ممالک ایک دوسرے سے مذاکرات کریں۔ تو میرا خیال ہے دونوں کے لیے مذاکرات کی راہ بہتر ہموار ہوئی ہے۔
یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے میزائل حملوں سے پہلے روس اور روس کے ذریعے شام کے صدر بشار الاسد کو خبردار کر دیا تھا حملے کے بارے میں، اور کارروائی کا تو اصل مقصد امریکی عوام کو مضبوط لیڈر کا تاثر دینا تھا یا ایک ڈائیورژن کریٹ کرنا تھا، لیکن کیا داخلی سیاست کی یہی جو ضرورت ہے یہ صدر پوٹن کو کسی مزید سخت کارروائی پر مجبور نہیں کر دے گا کیا؟
ماسکو کا ہدف یہ تھا کہ عالمی منظرنامے میں مرکزی کردار اس کو حاصل ہو جائے، وہ اس کو حاصل ہو گیا ہے، اب اس کے لیے وہ درجہ حرارت کو اتنا زیادہ نہیں کرے گا کہ اس میں اس کے ہاتھ اور انگلیاں خود جل جائیں۔
لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی تو اپنے آپ کو ایک مضبوط لیڈر دکھانا چاہیں گے، ایک شو آف سٹرینتھ بھی ان کا ہوگا، تو وہ آپ کے خیال میں وہ کس طرح کریں گے؟
وہ جو ہے وہ ایئر ویوز پہ ہوگا، ذرائع ابلاغ کے اوپر ہوگا، سخت بیانات آئیں گے، کہا جائے گا کہ یہ شام کی داخلی سلامتی پر زد ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے اور روس اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور پھر کچھ ممالک کہیں گے کہ چلیے اس پر جو ہے دونوں ممالک مذاکرات کر لیں۔ تو 11 اپریل کو ریکس ٹیلرسن ماسکو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اگلے 4 سے 8 ہفتے کے دوران امریکہ اور روس کے سربراہ کی ملاقات جو ہے اس کی کوئی تاریخ طے ہونے کی توقع سامنے نظر آئے گی۔
یہ تھے ڈاکٹر نجم عباس، جو شام میں کیمیائی حملے کے تناظر میں امریکہ اور روس کے تعلقات پر تجزیہ کر رہے تھے۔ ادھر سویڈن کے دارالحکومت سٹاکہولم میں جمعے یعنی کل ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد پولیس نے بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والا شخص وہی شخص ہے جو ٹرک چلا رہا تھا حملے میں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گرفتار شخص کا تعلق ازبکستان سے ہے۔ ادھر پولیس نے ان میڈیا رپورٹس کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے جن کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ بی بی سی .com کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
سویڈن کے وزیر اعظم سٹیفن لوفین نے کہا ہے کہ ہر چیز اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دہشت گرد حملہ تھا۔ پولیس نے جمعے کی شام سیکیورٹی کیمرے سے بنائی ہوئی ویڈیو جاری کی تھی جس میں مشتبہ شخص کو دکھایا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے تصدیق کی کہ اس شخص کو سٹاک ہوم سے 40 کلومیٹر دور ماسٹا کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مبینہ طور پر ایک اور شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے ایک تفتیشی اہلکار نے بتایا کہ پولیس نے کئی مشتبہ لوگوں سے تفتیش کی ہے اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سٹاکہولم پولیس کے ترجمان کا خبر رساں ادارے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں شک ہے کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اس حملے میں ملوث تھا۔ مقامی میڈیا نے پولیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے دوسرے شخص کے مارسٹا سے گرفتار ہونے والے شخص کے ساتھ روابط تھے۔ سویڈن کے دارالحکومت سٹاکہولم میں جمعے کو ہونے والے اس ٹرک حملے میں 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنا رہے تھے اطہر کاظمی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بی بی سی اردو .com پر اس وقت یہ خبر ہے کہ سٹاکہولم میں جمعے کو ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد پولیس نے بتایا ہے کہ اس حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک میں سے ایک مشتبہ آلہ برآمد ہوا ہے۔ خبر کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر۔ اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سخت گیر بلوچ قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 121 آپریشنز کیے۔ بی این ایم نے الزام عائد کیا کہ ان آپریشنز کے دوران 400 سے زائد افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ۔
مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے یہ آپریشن بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کیے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف بلوچ آبادی والے علاقوں میں 121 آپریشنز کیے گئے۔ بی این ایم نے الزام عائد کیا کہ ان آپریشنوں کے دوران 424 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے تحت ہی کارروائی کرتے ہیں۔
دیکھیں ہمارے آئی ٹی اوز کنڈکٹ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں ہماری فرنٹیئر کور اور کا لیڈ رول ہوتا ہے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جو آؤٹ سکرٹس ہیں، جو پہاڑوں کے علاقے ہیں یا جو جن کو بی ایریاز ہم کہتے ہیں، اور جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے آپریشنز کرتی ہیں۔ تو ہم یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ہم ان کو انٹروگیٹ ضرور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیو کورس ہے لا کا اس کے مطابق ان کو چلاتے ہیں.
بی این ایم کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دوران 77 گھروں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ لوگوں کے 1400 مال مویشی بھی سیکورٹی فورسز کے اہلکار لے گئے.
یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ. امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر عادل حیدر کو حال ہی میں ایک ایسے اہم ایوارڈ سے دیا گیا ہے جو عموماً امریکی صدور، نوبل انعام یافتہ افراد اور کئی دیگر اہم شخصیات کو دیا جا چکا ہے. ہمارے ساتھی عارف شمیم نے ڈاکٹر عادل سے فون پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کے لیے اس ایوارڈ کی اہمیت کیا ہے اور کیا ان سے پہلے بھی کسی پاکستانی کو یہ ایوارڈ ملا ہے.
ایلس آئلینڈ میڈل آف آنر جو ہے جی بالکل پاکستانیوں کو پہلے مل چکا ہے. انفیکٹ میں دو پاکستانیوں کو جانتا ہوں جن کو یہ ملا ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر نعیم رحیم اور ڈاکٹر فہیم رحیم. ان کو 2011 میں یہ اوارڈ ملا تھا اور ان کو یہ اوارڈ اس لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے آئیڈاہو کے صوبے میں کڈنی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کڈنی کے مریضوں کے لیے ڈائلسس یونٹس انہوں نے قائم کیے تھے اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا. یہ ایکچولی یہ ایلس آئلینڈ کے نام پہ رکھا گیا ہے اور ایلس آئلینڈ جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ پہلے زمانے میں جب لوگ امریکہ آتے تھے شپ پر, سمجھ لیں ارلی 1900s میں 1800s میں, وہ جو ایک آپ نے سوچا ہوگا جیسے موویوں میں دکھاتے ہیں کہ لوگ شپ کے اوپر آ رہے ہیں, انہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی کو پاس کیا, اس کے بعد وہ اس آئلینڈ پہ پہنچتے تھے ایلس آئلینڈ اور وہاں پہ ان کا سارا امیگریشن اور ساری پیپر ورک ہوتا تھا. تو یہ جو اوارڈ ہے یہ اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے جو لوگ امریکہ کو جیسے یہ نعیم اور فہیم نے کیا ہے خدمت انجام دیتے ہیں مگر ساتھ میں اپنے کلچر کو اور اپنے ایتھنیسٹی کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اور ایتھنیسٹی دوسرے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کو ساتھ ملا کے کام کرتے ہیں اور ہارمونی کریٹ کرتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ ایتھنک گروپس.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اس کی فارمل جو ہوگی تقریب یہ کب ہوگی جب آپ کو فارملی یہ
جی مئی 13 اور 14 کو تقریبات ہوں گے اور یہ ماشاء اللہ ایلس آئلینڈ کے اوپر ہی اوارڈ دیا جاتا ہے اور اس سال جو ہے بہت لوگوں کو یہ اوارڈ مل چکا ہے. کچھ صدریں امریکہ کے 5-6 صدروں کو یہ اوارڈ مل چکا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اوارڈ مل چکا ہے.
اچھا حالانکہ وہ امیگرینٹس نہیں ہیں.
ہاں تو ان کو اس لیے یہ اوارڈ دیا گیا نا کیونکہ انہوں نے ڈفرنٹ ایتھنسٹیز کے بیچ میں ہارمنی پروموٹ کیا انہوں نے بہت.
اچھا اچھا,
اس لیے جو ہے ان کو یہ اوارڈ دیا گیا. اور اس سال آپ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں سے کی بات کر رہے تھے, دوسرے مشہور انڈین لوگوں کو یہ مل رہا ہے انکلوڈنگ فرید زکریا, پیپسی کی جو سی ای او ہیں اندرا نوری ان کو بھی مل رہا ہے.
کس طرح یہ وصول کنندہ یا ریسیپینٹ کو منتخب کرتے ہیں, کس طرح کی کامیابیاں کارنامہ کریں تو یہ حاصل ہوتا ہے؟
یہ وہی جس میں ابھی پہلے بتا رہا تھا کہ نمبر ون تھنگ یہ ہے کہ یہ ان امریکن سٹیزنز کو دیا جاتا ہے جو کہ امریکہ کو کافی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو جیسے کہ میرے کیس میں میں نے بہت سالوں سے ریشل ڈسپیریٹیز کے اوپر بہت کام کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے جن کے پاس ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر, یعنی کہ ہیلتھ کیئر کو ریسیو کرنے کے لیے اتنے زیادہ موقع نہیں ہیں. اور وہ یہ جو ان کی سلیکشن کمیٹی ہے وہ یہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں اور آئی گیس کوئی نامنیٹ کرتا ہے آپ کو اور پھر وہ آپ سے چیزیں مانگتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے مانگی تھی اور کافی پہلے مانگی تھی. تو مجھے کبھی نہیں تھا یہ شبہ کہ یہ مجھے اوارڈ ملے گا. انہوں نے مجھ سے چیزیں مانگی تھی, میں نے دے دی اور پھر ایک دم مجھے ایک دن پتہ لگا کہ یہ اوارڈ ملا. انفیکٹ مجھے تو پہلے اخبار میں پہلے پتہ چلا اور بعد میں خود.
اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں. آپ, میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا کہ آپ پاکستان سے پڑھے ہیں, آغا خان یونیورسٹی سے, اینڈ آپ نے اس کو بڑا سراہا ہے وہ جو اپنے ادھر کے ایکسپیرینس کو. تو مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں میڈیکل پڑھنے کی کیسی سہولیات ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں میڈیسن پڑھنے کے سہولیات جو ہیں وہ ایکچولی کافی امپریسو ہیں اور صرف میڈیسن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جو میڈیسن پڑھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ امپریسو ہیں ایکچولی. بیکاز میں ابھی تک جو ہوں میرے ہر سال مجھے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں, آخان سے آتے ہیں, دوسرے یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں, ڈاؤ سے, کنگ ایڈورڈ سے, علامہ اقبال سے, اور جب ہمارے پاس آ کے کام کرتے ہیں تو وہ بہترین ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں.
اچھا.
اور میرے خیال سے اس لیے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو پاکستان میں ایون دو فیسلٹیز چلیں, اگر آپ دیکھیں چیزوں کو, تو آغا خان اور کچھ اور میڈیکل کالجز کے تو بہت خوبصورت فیسلٹیز ہیں, مگر اگر کہیں اور جہاں پہ اتنی خوبصورت اور اتنی جدید فیسلٹیز نہ بھی ہوں, مگر پڑھانے والے جو ہیں وہ اتنے دل سے پڑھاتے ہیں اور وہاں جو مینٹرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ اتنے زبردست ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بہت زبردست سیکھتے ہیں چیزیں, اور آ کے جو امریکہ میں یا کہیں بھی ویسٹ میں, انگلینڈ میں آ کے کام کرتے ہیں تو کسی سے بھی کم نہیں ہوتے.
ڈاکٹر عادل حیدر نے بات کی ہمارے ساتھی عارف شمیم سے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹ کے سٹار یونس خان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں, میں پاکستان کے لیے کھیل سکوں. میری پرفارمنس ہو نہ ہو, لیکن میری جو باڈی لینگویج ہو وہ ایسی ہو کہ لوگوں کو لگے, پلیئرس کو لگے, دوسرے ملکوں کو لگے کہ یہ واقعی میں پاکستان کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے. میں عمر کے اس حصے میں نہیں رہا کہ میں اب آگے پانچ سال کھیل سکوں. اب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے اس ڈیسیجن کو آپ ریسپیکٹ دیں تاکہ میں اپنی میرے فیوچرز کی جو پلاننگز ہیں میں اس کو فلفل کر سکوں.
پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کراچی کنگز میں بطور صدر شمولیت اختیار کر لی ہے. انہوں نے پی ایس ایل کے گزشتہ دو ایڈیشنز میں پشاور زلمی کی ٹیم کی نمائندگی کی, لیکن 25 مارچ کو فرنچائز سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. کراچی کنگز کے مالک نے اپنی ٹویٹ میں شاہد آفریدی کے ان کی ٹیم کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا. پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن مونٹیرے اوپن کے کوارٹر فائنل میں جرمنی کی اینجلک کربر سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں. سیمی فائنل میں کربر کا مقابلہ اسپین کی کارلا سوارز نوارو سے ہے, جبکہ دوسرا سیمی فائنل فرانس کی کیرولائن گارسیا اور روس کی اناسٹاسیا پولیوچنکووا کے درمیان ہے. ٹینس کے ڈیوس کپ میں برطانیہ کے لیے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے فرانس کے خلاف بقیہ 3 میچز جیتنا ضروری ہے. کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے کائل ایڈمنٹ اور ڈین ایونز کو سنگلز میچز میں فرانس کے کھلاڑیوں نے شکست دے دی. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی چائنیز گراں پری سے قبل آج کوالیفائنگ ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو اقوام متحدہ کی میسنجر آف پیس یعنی امن کا پیغمبر بنایا جا رہا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
امریکہ نے شام کے ہوائی اڈے پر کیے گئے میزائل حملے پر روس کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ اسی ہوائی اڈے سے ادلب پر کیمیائی حملے کیے گئے. دوسری جانب برطانوی خارجہ سیکرٹری بورس جانسن نے پیر کو اپنا طے شدہ دورہ روس منسوخ کر دیا ہے. سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ جس ازبک شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اسی نے گزشتہ روز اسٹاک ہوم میں جان لیوا حملہ کیا, لیکن اس میں دیگر افراد بھی ملوث ہو سکتے ہیں. اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ باسک علیحدگی پسند گروپ ETA کی جانب سے ہتھیار ڈالنا اس کی حتمی شکست کا نشان ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹنے کے فیصلے کے خلاف غزہ میں ہزاروں افراد احتجاج کر رہے ہیں، اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان گزشتہ 50 سالوں سے بند ایک مسافر ٹرین سروس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اس مسافر ٹرین کو آخری بار اس وقت چلایا گیا تھا جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو اقوام متحدہ کی میسنجر آف پیس یعنی امن کا پیغمبر بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بقول 19 سالہ ملالہ یوسفزئی پیر سے یہ کام سنبھالیں گی، اور اپنے نئے کردار میں وہ دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں مدد کریں گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سہیل حلیم سے۔
ملالہ یوسفزئی یہ عہدہ سنبھالنے والی اب تک کی سب سے کم عمر فرد ہیں، جبکہ امن کا نوبیل انعام بھی انہوں نے سب سے کم عمر میں حاصل کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ملالہ یوسفزئی کو امن کے پیغمبر کی ذمہ داری نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دی جائے گی۔ یہ تقریب پیر کو ٹرسٹیشپ کاؤنسل چیمبرز میں منعقد ہوگی۔ سیکرٹری جنرل نے ملالہ یوسفزئی کے انتخاب کے بارے میں کہا کہ ملالہ یوسفزئی سنگین خطرات کے درمیان خواتین، لڑکیوں اور عام انسانوں کے حقوق کے لیے اپنے غیر متزلزل عہد پر قائم رہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی ہمت نے دنیا بھر کے لوگوں میں پہلے ہی تحریک پھونک رکھی ہے، اور اب اقوام متحدہ کی سب سے کم عمر امن کی پیغمبر بن کر ملالہ انصاف پرور اور پرامن دنیا بنانے میں مزید کردار ادا کریں گی۔ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی سن 1997 میں پاکستان کی سوات وادی میں پیدا ہوئی۔ سن 2012 میں طالبان کی فائرنگ کی زد میں آنے کے بعد وہ دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کی علامت بن گئیں۔
تفصیل بتا رہے تھے سہیل حلیم۔ ادھر انڈیا اور بنگلہ دیش نے مختلف شعبوں میں متعلق 22 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر دستخط بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے انڈیا کے دورے کے دوران کیا گیا، تاہم پانی کے معاہدے کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس پر میں نے بات کی کولکتے میں صحافی سبھیر بھومک سے، اور ان سے پوچھا کہ تیستا کے پانی پر دونوں ملکوں کے درمیان پرانا اختلاف ہے، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شیخ حسینہ دلی آئیں گی تو کچھ ٹھوس پیش رفت ہوگی، تو معاملات کیوں طے نہیں پائے؟
اس کا ایک ہی وجہ ہے، مغربی بنگال کے جو چیف منسٹر ہیں ممتا بینرجی، ان کے وجہ سے یہ نہیں ہو پایا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ جو پانی کا جو شیئرنگ کا ایگریمنٹ ہونے کا ہے، یہ دریا مغربی بنگال سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کو جاتی ہے، اس لیے مغربی بنگال کو پکچر میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اب ممتا بینرجی یہ کہنا ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کو کیجئے، میں بنگلہ دیش کے خلاف نہیں ہوں، بٹ میرا اسٹیٹ کا انٹرسٹ پہلے دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں بنگلہ دیش کو پانی دے سکتا ہوں نہیں، وہ دیکھنا ہے۔
انڈیا نے بنگلہ دیش کو 4.5 ارب ڈالر بطور قرض دینے کی پیشکش کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ بہت بڑی رقم ہے، کیا اس کے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟
نہیں، 4.5 بلین ڈالر تو جو سیویلین پروجیکٹ ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، اور 500 ملین ڈالر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ڈیفینس پرچیز کے لیے۔ اس میں بہت بڑا ایک سیاسی حساب ہے، ہندوستان کو یہ گھبراہٹ رہا ہے کہ بنگلہ دیش ویسے تو اتنے قریب ہے ہمارے، پر ان کا جو ملٹری ہارڈ ویئر وغیرہ وہ زیادہ تر چائنا سے آتا ہے، تو یہ جو ڈیفینس کو لے کر جو اگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیفینس پرچیز ہی نہیں، ایک دوسرا جو ایم او یو ہوا ہے اس میں یہ کہ یہ انڈین جو ڈیفینس سروسز اسٹاف کالج اور بنگلہ دیش کے جو ڈیفینس سروسز اسٹاف کالج کے بیچ ایم او یو ہوا ہے، تو بنگلہ دیش کے جتنے ملٹری آفیسرز ہیں، اسٹاف کورسز، سینئر کمانڈ کورسز، اس کے لیے پاکستان بھی جاتے رہے پہلے، بعد میں پھر چائنا زیادہ جاتے رہے ہیں، ان کو یہ انڈیا آئیں، اور اس کے تحت جو انڈیا اور بنگلہ دیش کا ملٹری کوآپریشن کو آگے بڑھایا جائے، یہی مقصد سے یہ دونوں ایم او یو جو ہے اس پر دستخط کیا گیا ہے۔
انڈیا اور بنگلہ دیش نے ایک ریل سروس بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، تو سبیر یہ جو ریل سروس ہے اس کی تاریخ کیا ہے، پہلے یہ کب شروع ہوئی تھی اور کن حالات میں یہ بند پھر ہوئی؟
دیکھیے یہ تو پاکستان کے زمانے میں سن 1965 کے وار سے پہلے یہ جو ریل سروسز تھے یہ جاری تھے, یہ دیش کا پارٹیشن کے بعد بھی یہ سب سروسز جاری تھے. 65 وار کے بعد یہ بند ہو گیا اور بعد میں یہ چالو ہو نہیں پایا. تو یہ جو ریل سروسز, کچھ جو ریل سروسز چالو کرنے کا یا شروع کرنے کا جو اعلان آج ہوا ہے وہ پیسنجر ٹریفک کے علاقے میں ہے, کچھ کارگو ٹریفک کے علاقے میں ہے. یہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز بنے گا, بٹ بھارت کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نارتھ ایسٹ کو ساتھ جوڑنا, اور پھر نارتھ ایسٹ سے آگے بڑھ کر جو انڈیا کا لک ایسٹ پالیسی ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف دیکھنے کا, اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سب جو ریل سروسز اور بس سروسز اس سب کا بندوبست کیا جا رہا ہے.
یہ تھے کولکتے سے صحافی سبھیر بھومک. انڈیا میں پچھلے دنوں میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جن میں گاؤ رکشکوں یعنی گاؤ ویجیلنٹس یا گائے کی حفاظت کرنے والوں نے گاؤ کشی کا الزام لگا کر لوگوں پر حملے کیے ہیں اور کئی واقعات میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ وہ واقعات بھی بڑھ رہے ہیں جن میں لو جہاد کا حوالہ دے کر ہندو مسلم جوڑوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس نوعیت کا ایک واقعہ کل جھارکھنڈ میں پیش آیا جس میں ایک 19 سالہ مسلمان لڑکے کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا کیونکہ اس کی ایک 16 سالہ ہندو لڑکی سے دوستی تھی. نظریاتی تشدد کے اس رجحان پر میں نے اخبار ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما سے بات کی. ان سے پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہے.
اس بیماری کچھ ایک بیماری کے سمبلز ہیں اور ان کا علاج ترنت ہونا چاہیے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن کے دوران کچھ مدے اچھالے جاتے ہیں جو لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کے من میں دویش پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں. تو نفرت کی راجنیتی سے آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں شاید, لیکن دیش نہیں چلا سکتے.
ایک خیال یہ بھی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی ہندوتوا کو اقتدار کی صرف سیڑھی بنانا چاہتے تھے, لیکن اقتدار ملنے کے بعد اب سنگ پریوار ہندوتوا کو عملی جامہ پہنانے پر مضر ہے اور مودی جی ان کے سامنے بے بس ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟
دیکھیے, اس دیش میں کوئی بھی پردھان منتری, کوئی بھی وزیر اعظم جس کے پاس پوری میجورٹی پارلیمنٹ میں ہو اور جس نے جیت حاصل کی ہو ایک بڑے پرانت میں, ایک بڑے پروونس میں, اتر پردیش جس کا نام ہے, وہ ہیلپ لیس تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ باحثیت پردھان منتری آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت سے اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, اور اس کے چلتے آپ جو ہے اپنا وویک استعمال کر کے فیصلے لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پردھان منتری, نریندر مودی جی کو چھوڑیے, کوئی بھی پردھان منتری کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دینا چاہے گا اس دیش میں جس کے چلتے ہماری سوسائٹی میں ڈیوائڈ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بی جے پی یا پردھان منتری یا سنگ پریوار ہندوتو کا جو ایجنڈا ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ایک بھاری بھول ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوتوا کے ساتھ ساتھ دیش چلانے میں کتنا اپنی ایکسیلنس پردھان منتری دکھا پاتے ہیں اور کتنا ان کو سہیوگ اپنے سنگ پریوار کے ساتھیوں سے ملتا ہے.
اچھا, ویسے آپ کیا کہیں گے کہ آزادی کے بعد اور جو نہرو کا ویژن تھا اس کے تحت جو ایک لبرل سیکولر آئیڈیل انڈیا کو پیش کیا جاتا تھا, کیا اب وہ محض ایک خواب رہ گیا ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھیے حال ہی کے برسوں میں جو چینجز آئے ہمارے دیش میں اس کے چلتے جو پنڈت نہرو کا ویژن تھا, جو سیکولرزم کا نعرہ تھا, اس وہ نعرہ کچھ لوگوں کو اب راس نہیں آ رہا ہے اور وہ کارن اس کے کہیں ہیں. اس میں دیکھیے کسی بھی ملک میں اقلیتیں ہوتی ہیں اور میجورٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں اور دونوں کے سینٹیمنٹ کو جوڑ کر ہی دیش چلائے جا سکتے ہیں. جو پچھلی سرکاریں تھیں انہوں نے کچھ ایمفسس میں جو کچھ غلطیاں کی اور ان کا ایمفسس جو تھا وہ اقلیتوں کی مصیبتوں پہ زیادہ تھا, لیکن سچائی یہ ہے ہندوستان کی کہ نہ صرف اقلیتیں اس دیش میں پرابلم فیس کر رہی ہیں بلکہ بہت سے طبقے جو میجورٹی میں آتے ہیں, گنے جاتے ہیں, ان کی بھی مصیبتیں کچھ ویسی ہی ہیں. جیسے کہ آج کے دن اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ ایک مسلم لڑکے کو क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई थी हिंदू लड़की से, लोगों ने एक भीड़ ने मिलकर मार दिया। उसी अखबार में उसकी बगल में छपा हुआ है कि एक दलित लड़का जिसकी शादी का प्रोसेशन जा रहा था और वो ढोल नगाड़े पीट रहे थे, वहां संगीत चल रहा था, और उस पे कुछ बड़े फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने अटैक कर दिया। तो आप समझिए कि मुसीबतें बहुत से तबके जो हिंदू समाज में आते हैं उनकी भी वैसी ही है जैसी कि मुसलमानों की है, सिखों की है और ईसाइयों की है। तो इस देश में जहाँ पर इतनी वैरायटी है, जहाँ पर इतनी आइडेंटिटीज हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म साथ साथ बसते हैं, उस देश को चलाने के लिए कोई भी काम एकतरफे तरीके से नहीं किया जा सकता।
ये थे अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, जो इंडिया में नजरियाती तशद्दुद वाले वाक़यात और सियासत पर बात कर रहे थे। इन वाक़यात में गांव विजिलेंटेस या गांव रक्षकों के हमले नुमाया हैं, जो पिछले दिनों इंडिया के कई मुख्तलिफ रियासतों में पेश आए हैं। और इसी मौजू पर सुनिए इस हफ्ते का शकील अख्तर का कॉलम दूसरा पहलू।
भारत की रियासत राजस्थान में मुस्लिम डेयरी ताजरों पर हिंदू गौरक्षकों के बहिमाना हमले के मनाजिर अभी तक लोगों के जहनो दिमाग में ताजा हैं। गौरक्षक मुल्क की कई रियासतों में शाहराहों और अहम रास्तों पर गैर कानूनी तौर पर नाकाबंदी करते हैं और मवेशियों को लाने ले जाने वालों को अक्सर मारते पीटते और उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं। मुसलमानों के लिए मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह गाय का ट्रांसपोर्ट मौत से खेलना है। अभी अलवर के हमले की तस्वीर जहन से मिट भी नहीं पाई थी कि जुमे के रोज झारखंड में एक 20 बरस के मुस्लिम लड़के को एक हुजूम ने मार मार कर इसलिए हलाक कर दिया क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से प्यार करता था। उत्तर प्रदेश में साधु आदित्यनाथ योगी की हुकूमत बनने के बाद हुकूमत ने गैर कानूनी ज़बाख़ानों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर भैंस बकरे और मुर्ग के कारोबार पर तकरीबन रोक लगा दी है। रियासत में लाखों लोग गोश्त के कारोबार से मुंसलिक हैं। गोश्त का जिक्र इस तरह किया जा रहा है जैसे इसका कारोबार या उसे खाना कोई जुर्म हो। इसके बावजूद कि कई अरब डॉलर के इस कारोबार से लाखों लोगों की रोजी जुड़ी हुई है, हुकूमत ने अभी तक कोई मुतबादिल कानूनी रास्ता नहीं निकाला कि यह कारोबार बहाल हो सके। बीजेपी ने जो मुहिम चला रखी थी वो गऊ कशी के खिलाफ थी। शुमाल की सभी रियासतों में गाय के जबीहे पर बहुत पहले से पाबंदी आयद है, लेकिन योगी ने जो इकदाम किए हैं उसका निशाना भैंस बकरे और मुर्ग का गोश्त है। गोश्त और चमड़े की सनद से रवायती तौर पर दलित और मुस्लिम मुंसलिक रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि गोश्त के खिलाफ एक मुनज्जम तहरीक चलाकर दलितों बिलखसूस मुसलमानों को इकतसादी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान कई खानों में बटा हुआ है। एक तरफ बीजेपी और उसके हिंदू नजरिए के हामी हैं, जिन्हें लगता है कि अब तक मुल्क में हर चीज गलत थी और वो अब दौर कदीम के उलूम की बुनियाद पर मुल्क में एक सकाफती, मजहबी और इक्तसादी इनकलाब लाने वाले हैं। किसी मौसर सियासी चैलेंज के न होने के सबब उन्हें यह महसूस होता है कि हुकूमत ताहयात कायम रहेगी और इसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। बीजेपी की जीत इतनी मौसर है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी अब हिंदू राष्ट्र के क्याम की बातें करने लगे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम हैं जो इस वक्त इंतहाई खौफजदा हैं। रवायती तौर पर वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। सियासी एतबार से इस वक्त वो बेसहारा हैं। इक्तसादी तौर पर वो पहले ही समाज के हाशिए पर थे। अब उन्हें अपनी शनाख्त, रहन सहन और सकाफत सभी के बारे में अनजाने अंदेशों ने घेर लिया है। तीसरी जानब वो हिंदुस्तानी है जो मुल्क के बदलते हुए पस मंजर को कुछ तश्वीश और कुछ तजस्सुस से देख रहे हैं। फिजा में कुछ घबराहट और बेचैनी भी है, लेकिन जो बात यकसां तौर पर पूरे मुल्क में पाई जाती है वो है मुसलमानों से नफरत। पिछले कुछ अरसे से हिंदुओं में मुसलमानों के तई खासी नफरत पैदा हुई है। इन नफरतों के बहुत से असबाब हैं। इनके लिए बहुत हद तक खुद मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उनसे नफरत पैदा करने में सबसे अहम किरदार मुल्क की गैर बीजेपी नाम नहाद सेकुलर जमातों ने अदा किया है। इन जमातों ने मुसलमानों को न सिर्फ पसमानदगी और गुर्बत से निकलने नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपनी पॉलिसियों से बाकी हिंदुओं की नज़र में दुश्मन बना दिया है। ये नफरतें अब इतनी बढ़ी हुई हैं कि बहुत से लोग जब मुस्लिम ताजरों पर अलवर जैसे हजूमी हमले को देखते हैं तो आपस में कहते हैं, ऐसा क्या हुआ, बस एक ही मुसलमान तो मरा, उन्हें सही करना जरूरी है। हिंदुस्तान की सियासत बदल रही है। इस बदलती हुई सियासत में अभी बहुत से रंग सामने आएंगे। ये सबको मालूम है कि सियासत में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं होती। न तस्वूर मुस्तकिल होते हैं और ना ही हुकूमतें। सिर्फ तब्दीली ही एक मुस्तकिल हकीकत है जिसे कोई नहीं रोक सकता। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
سائنس دانوں نے دو جوان سال ستاروں کے درمیان شدید ٹکر کی ڈرامائی تصویر دی ہے جس میں ایک دوسرے کی کوکبی نرسری تباہ ہوتے نظر آئی ہے۔ ستاروں کے تصادم کا یہ واقعہ اورائن نامی کہکشاں میں پیش آیا ہے اور یہ دھماکہ تقریباً 500 سال قبل ہوا جس سے گرد اور گیس بکھر گئی۔ bbcurdu.com کی رپورٹ سنیے کاشف قمر سے۔
محققین کہتے ہیں کہ دونوں ستاروں کی ٹکر سے اس قدر توانائی پیدا ہوئی جتنا ہمارا سورج 1 کروڑ سال میں پیدا کرتا، اور اس واقعے کی تفصیلات سائنس کے معروف جریدے ایسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہوئی ہیں۔ تصویر میں جو دھماکے کی تصویر سامنے آئی ہے اس میں کواکب کی زندگی کے دوسرے سرے پر ہونے والا دھماکہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ نئے ستارے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وسیع پیمانے پر گیس کے بادل اپنی ہی کشش ثقل کے اندر سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ کشش ثقل ان کو ایک دوسرے جانب تیز تر ہوتی ہوئی رفتار کے ساتھ 500 سال قبل تک کھینچتی رہی، جس کے نتیجے میں دو جوان سال ستارے یا تو ایک دوسرے میں سما گئے اور ٹکرا گئے، جس سے شدید طاقتور دھماکہ ہوا اور گیس اور گرد و غبار کے ملبے باہری فضا میں 150 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے نکلے۔
یہ تھے کاشف قمر۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور آج سنیچر ہے تو وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسمان یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا، میں ٹھہرا رہا زمین چلنے لگی۔
کاجول کہتی ہیں کہ انڈسٹری میں آنیسٹی لفظ کا استعمال لوگ بڑی بے ایمانی کے ساتھ اپنی بک اور فلمیں بیچنے کے لیے کرتے ہیں۔ کہیں کاجول آپ کا اشارہ کرن جوہر کی جانب تو نہیں؟ ویسے یہاں یہ شعر تو بنتا ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ویسے کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں نہ دوستی پرماننٹ ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی، تو آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج جانیے گا کہ راکھی ساونت کی نئی کنٹروورسی کیا ہے۔ سلمان خان کے شاگرد ہمیش ریشمیا ان کی رومر گرل فرینڈ کی سنگنگ کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور بمن ایرانی کی بچپن کی خواہش کیا ہے۔
فوٹو میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔
راکھی ساونت کوئی فلم کرے نہ کرے، لیکن کانٹروورسی کی وہ بیتاج کوئین ہے۔ اب لدھیانہ کی پولیس ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ لے کر گھوم رہی ہے، ان پر والمیکی سماج کے مذہبی سینٹیمنٹ کو ٹچ کرنے کا الزام ہے۔ اب دیکھیے نا بھولی بھالی راکھی کیا کہتی ہیں۔
مجھے بالکل بھی نہیں کچھ پتا کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے یا کوئی وارنٹ نکلا ہے، یا پنجاب کی پولیس یا پھر 12 ملکوں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک سیلیبریٹی کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ بھائی صاحب میں سلمان خان نہیں ہوں، مجھ پہ پبلسٹی پا کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں ایک سادھارن ویکتی ہوں، میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، یہاں کی بیٹی ہوں، میں ہندوستان میں میرے گھر میں ہوں۔ جب میڈیا مجھے پکڑ سکتی ہے، ڈھونڈ سکتی ہے، تو پولیس کیوں نہیں؟
لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے۔ सलमान खान की रूमर गर्लफ्रेंड यूलिया वेंटूर को गाने का शौक है, क्यों न हो, अब सर पर दबंग खान का हाथ हो तो कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब सलमान के पक्के भक्त हिमेश रेशमिया कहाँ पीछे रहने वाले थे। यूलिया का सिंगिंग करियर बनाने के लिए झट से मैदान में कूद पड़े। वैसे हिमेश भाई क्या हिंदी बोल लेती हैं भाभी जी?
हिंदी में गाना गा लिया इन्होंने और गाने में देखिए कोई भी डिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब ये गाना गाती हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही गो में इतना परफेक्ट हिंदी कैसे बोल लेती है। मैं भी शॉक था जब मैंने फोन पे बात की थी इनसे, और जब वो पहले मुझे लगा कि कैसे गाएंगी वो, लेकिन हिंदी पढ़ के बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है।
रेस अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा।
मुन्ना भाई के डॉक्टर और थ्री इडियट्स के वायरस बमन ईरानी यूं तो मंझे हुए एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग का करियर काफी देर से शुरू हुआ। तो भाई साहब, ये एक्टिंग का वायरस आपको कब और कैसे लगा?
मैं एक्टर बनना चाहता था, मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था, तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है सचमुच। लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिजायर तो हमेशा था, अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिजायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था।
याग्नी, जो पिछले 30 साल से अपनी खूबसूरत आवाज के साथ नगमों की बरसात कर रही हैं, कहा जाता है शी वॉज बॉर्न टू सिंग। अलका ने 6 साल की उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू कर दिया था। अलका ने 1980 में फिल्म पायल की झनकार और 81 में फिल्म लावारिस में गाना गाया, लेकिन उनकी असल कामयाबी 88 में फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से शुरू हुई। अलका याग्निक ने तकरीबन 16 जबानों में गाने गए, तो कैसा लगता है अलका आपको, कोई और ख्वाहिश बाकी है?
कोई ख्वाहिश नहीं है, बिना ख्वाहिश किए मुझे इतना कुछ मिला है। मैं इतनी ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि उसका हाथ रहा है मेरे सर पे हमेशा, और जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझे मिला है।
याग्निक ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े कंपोजर्स और गुलुकारों के साथ काम किया, लेकिन उदित नारायण के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही।
चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना,
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा।
अलका ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही 2486 गाने गाए, इनमें सोनू निगम, शान, कुमार सानू, हरिहरन से लेकर किशोर कुमार तक के साथ उनके ड्यूट गाने शामिल हैं। तो किशोर कुमार के साथ कैसा तजुर्बा रहा आपका?
बहुत ही अच्छा, मैं तो उनकी डाई हार्ट फैन हूँ, और किशोर के साथ गाना वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनके सामने खड़ी भी होंगी कभी, लेकिन उनके साथ कई गाने रिकॉर्ड हुए, और बहुत ही वाज अ वेरी कलरफुल पर्सनालिटी, बहुत विद अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, और सिंगर आवाज तो उनकी तो कहने की जरूरत नहीं, मुझे उनकी जैसी आवाज मैंने सुनी नहीं कभी कहीं और।
याग्निक ने इंडस्ट्री की तकरीबन तमाम बड़ी हीरोइंस को अपनी आवाज दी, तो क्या कोई ऐसी हीरोइन है जिसके बारे में आपको लगता हो कि आपकी आवाज उसके लिए सबसे ज्यादा मौजू है?
ये तो कई एक्ट्रेसेस हैं, एक तो है नहीं ऐसी, कई एक्ट्रेसेस हैं जिसके मैंने ज्यादातर गाने मैंने गाए हैं, जैसे एक माधुरी है, जूही है, फॉर दैट मैटर करीना है, करीना के रेफ्यूजी के बच्चन के गाने मैंने गाए थे सारे, ऐश्वर्या है, रानी मुखर्जी है, काजोल है, सब पे गाया है और सबके ऊपर जो गाने हैं वो बहुत चले हैं। एक्चुअली ऑडियंस इज अ बेटर जज ऑफ दैट। ऑडियंस को अगर आप पूछेंगे सुनने वालों को कि आपको मेरी आवाज किस पर ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये उनका जो ओपिनियन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
अलका याग्निक ने रियलिटी शोज के साथ साथ बेशुमार स्टेज शोज भी किए हैं, तो कोई ऐसा खास गाना है जिसकी फरमाइश सबसे ज्यादा होती हो आपसे?
कुछ गाने हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं, वो हर बार स्टेज पे मैं जब गाती हूँ तो मुझे गाने ही पड़ते हैं वो गाने, तभी मैं सोचूं कि आज ये गाना नहीं गाती, इसकी जगह दूसरा कोई गाना गा लेती हूँ, तो फिर घूम फिर कर फरमाइश इतनी होती है कि वो गाना ही पड़ता है। कुछ गाने ऐसे हैं जैसे कुछ कुछ होता है और बोले चूड़ियां हैं, गली में आज चांद निकला है, सोनिया है,
क्या करूं हां मैं, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हां मैं, कुछ कुछ होता है।
को इंडस्ट्री में 35 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो क्या कुछ बदला है आज?
आजकल वो टेक्निक भी सब चेंज हो गया है, तो स्टूडियो में जाओ तो म्यूजिशियंस नहीं दिखते हैं और कोई डुएट सिंगर जो भी है वो भी नहीं दिखता है, आपको अपना पोर्शन गाना होता है हेडफोन में म्यूजिक लेकर और चले आते। कई बार तो मैं गाना गा के आती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि डुएट मेरे साथ कौन गाने वाला है, जब रेडियो पे गाना बजता है तब मुझे पता चलता है अच्छा इसने गाया मेरे साथ।
कभी ये भी बता दें कि ऐसा कोई गाना जो आपने बड़े दिल से गाया हो लेकिन वो इतना मकबूल ना हुआ हो?
ऐसे बहुत से गाने हैं, एक्चुअली हर गाना आपने पूरे दिल से गाया है, चाहे वो जैसा भी गाना हो और किसी भी लैंग्वेज में हो, मैंने बहुत लैंग्वेजेस में गाया है, मेरे लिए गाना गाना होता था, चाहे वो कहीं भी कैसा भी गाना हो, तो हर गाने को मैंने बहुत दिल से गाया है, बहुत मतलब जैसे कहती हूँ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं मेरे अपने हर गाने से।
चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म,
आप अपने बहू की शादी कहीं और करवा रहे हैं, आप अपने दामाद की शादी कहीं और करवा रहे हैं, धरती पर ऐसे लोग नहीं देखे होंगे इन लोगों ने, एक बार अगर लड्डू वाली बात अंदर खबर फैल गई ना, टक टक कर रहा हो, बारात को मैयत में बदलते देर नहीं लगेगी।
इस हफ्ते आई है फिल्म लाली की शादी में लड्डू दीवाना, तो अर्णब क्या कहेंगे?
हर फिल्म का हीरो होता है एक राइटिंग, यानी फिल्म की राइटिंग, अगर राइटिंग मजबूत है तो फिल्म चल सकती है, एक्टर्स उसमें कैसे भी हों अगर राइटिंग बहुत स्ट्रांग है मुझे लगता है फिल्म की गति आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, दर्शन जरीवाला हैं, सुहासिनी मूले हैं, गुरमीत चौधरी हैं, विवान शाह जो नसरुद्दीन शाह के बहुत सारे थिएटर्स में एक्ट करते हैं वो हैं, लेकिन कुल मिला के इतनी कन्फ्यूजिंग फिल्म है, वो क्या दिखाना चाहते हैं वो आखिर तक समझ में नहीं आता है।
इस हफ्ते की बॉलीवुड गपशप, चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी दिलचस्प खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
और बॉलीवुड राउंड अप के साथ ही सरबीन भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे अथर काजमी। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहाँ लंदन में टॉम बर्चल और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरबीन की पूरी टीम के साथ अब अंबर खैरी को भी इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में ख़ास ख़ास खबरों की सुर्खियाँ सुने आप शुमाइला खान से।
امریکہ نے شام کے ہوائی اڈے پر کیے گئے میزائل حملے پر روس کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ اسی ہوائی اڈے سے ادلب پر کیمیائی حملے کیے گئے. دوسری جانب برطانوی خارجہ سیکرٹری بورس جانسن نے پیر کو اپنا طے شدہ دورہ روس منسوخ کر دیا ہے. سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ انہوں نے جمعے کو اسٹاک ہوم میں حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے. اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ باسک علیحدگی پسند گروپ ای ٹی اے کی جانب سے ہتھیار ڈالنا اس کی حتمی شکست کا نشان ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے ایک بار پھر اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور انڈیا میں ملک کی 5 فضائی کمپنیوں کی جانب سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد ملک کے ایک رکن پارلیمان رویندرا گائیکواد اب دوبارہ فضائی سفر کر سکیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.